السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام: من رضی عن نفسه کثر الساخط علیہ والصدقۃ دواء منجہ واعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. امیر المومن علیہ السلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے بعنوان حکمت ششم آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اس مختصر توفیق میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے آپ مومنین کی زیارت کی و آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، حکمت امیر المومنین و حکمت علی کے عنوان سے بعض گزارشات عرض ہوں گی. نہج البلاغہ میں جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، مؤلف و جامع نہج البلاغہ نے، منتخب کلام امیر المومنین علیہ السلام کا تین حصوں میں تدوین فرمایا ہے. پہلا حصہ خطبات نہج البلاغہ ہیں، دوسرا حصہ مکتوبات امیر المومنین ہیں، و تیسرا حصہ وہ مختصر فرامین ہیں جنہیں حکم و قصار کلمات کے نام سے ذکر فرمایا ہے. حکمت ششم میں امیر المومنین علیہ السلام نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. من رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ، جو خود پسندی کا شکار ہو جائے، حب نفس کا شکار ہو جائے، وہ دوسروں کی نفرت کا شکار ہوتا ہے. وہ صدقہ تو دوا ان منجے، اور صدقہ شفا بخش دوا ہے. یقیناً جس دوا کے اندر تاثیر ہے وہ یقیناً شفا ملتی ہے، وہ صدقہ ہے. وعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم، اس دنیا میں انسان کے اعمال، عباد الہی کے اعمال قیامت میں ان کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہوں گے. تین جملوں پر مشتمل یہ حکمت دیگر حکم نہج البلاغہ کی مانند انسان کی عملی زندگی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے. دین دو حصوں پر مشتمل ہے، تعلیمات دین خواہ وہ قرآن مجید میں ہوں، نہج البلاغہ کے خطبات کی صورت میں ہوں، یا احادیث نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ائمہ اطہار کے فرامین ہوں، دو اہم حصے تعلیمات دین کے ہیں. ایک حصے کا نام حکمت علمی ہے اور دوسرے کا نام حکمت عملی ہے. درود پڑھیے محمد والے. قرآن مجید نے بھی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ذکر کیا قرآن نے کہ انبیاء ہدایت بشر کے لیے آئے ہیں, اور ساتھ ہی آسمانی کتابوں کا بھی ذکر ہوا. قرآن میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مقصد بعثت کا ذکر ہے, اور ساتھ ہی قرآن نے قرآن مجید کا ذکر ہے قرآن کے اندر کہ رسول خاتم و قرآن کتاب خاتم ہے. کس مقصد کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارسال فرمایا؟ متعدد آیات قرآن میں مقصد بعثت نبی کا ذکر ہے اور قرآن کے مقصد نزول کا تذکرہ ہے. جامع ترین ایک آیت انہی آیات میں سے, متعدد آیات میں سے, سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے جس سے سب مانوس ہیں و آشنا ہیں, ہر جمعہ کو سماعت کرتے ہیں اسے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا نے ان امیین کے اندر رسول مبعوث فرمایا تاکہ ان کے اوپر تلاوت آیات خدا کریں, تزکیہ کریں ان کا, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. نبی معلم کتاب و حکمت ہیں, اور قرآن مجید میں ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خداوند جس کو خیر کثیر عطا کرے اس خیر کثیر کا مجموعہ حکمت کہلاتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حکمت جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی اسے عالمین کی خیر گویا خدا نے عطا کر دی ہے. اور ایک نمونہ قرآن مجید نے ایک ایسے انسان کا جسے قرآن نے اسوہ بنا کر پیش کیا ہے, اگرچہ روایات میں ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن قرآنی اسوہ ہے ہدایت بشر کے لیے, جناب لقمان ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے لقمان کے اوپر اپنا انعام یہ ذکر کیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. اور جس انسان کو حکمت عطا ہو, صاحب حکمت انسان, خدا شناس بھی ہے, دین شناس بھی ہے, ہستی شناس بھی ہے اور انسان شناس بھی ہے, یعنی اس کو اپنی ذات کا بھی علم ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا, میرے آنے کا مقصد کیا ہے, دین کس لیے نازل ہوا, اور آسمانی کتابیں کیوں کر نازل ہوئیں, انبیاء کس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے, آئمہ خدا کیوں منسوب ہوئے, اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معرفت خدا کیا ہے, وہ یہ جہان ہستی اور یہ کائنات جس کے اندر یہ انسان بھیجا گیا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے یہ کیا ہے. حکمت ان ساری چیزوں کی دانائی کا نام ہے, معرفت کا نام ہے. اردو زبان میں حکمت طب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, پرانے زمانے کی وہ بھی سنتی طب, یونانی طریقہ یا روایتی طریقہ, اس کو حکمت کہا جاتا ہے. ایلوپیتھک کے مقابلے میں, یعنی علاج کے کئی طریقے ہیں, حکیمانہ علاج, ہومیوپیتھی علاج اور ایلوپیتھی علاج, اب ممکن ہے اور بھی ہوں کہ ہیں, پیر کے پاس, بابا کے پاس دم پھونک کا طریقہ, وہ بھی ایک سلسلہ علاج ہے جو ہمارے ملک میں رائج ہے, بار کے فور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مقصود یہ بتانا تھا کہ اردو زبان میں لفظ حکمت جو استعمال ہوتا ہے فوراً ذہن ہمارا اس روایتی اور سنتی اور قدیمی طریقہ علاج کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہے. اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں حکمت فلسفہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فلسفہ وہ علم جو انسان کو حقیقت کی معرفت عطا کرتا ہے، حقیقت شناس بناتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان بہت سارے ان مسائل سے بچ جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خیالی افسانوں سے اور کہانیوں سے انسان کسی حد تک دور ہو جاتا ہے اگر حقیقی فلسفہ پڑا ہو. البتہ الہی فلسفہ، اسلامی فلسفہ، وہ فلسفہ جو انسان کو حقیقت الحقائق یعنی ذات خدا تک لے جاتا ہے. ورنہ فلسفے کی بھی مختلف اقسام ہیں، الہادی فلسفہ، مادی فلسفہ. الہی فلسفہ اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے جس تناظر میں لفظ حکمت استعمال کیا ہے اس کا مصداق ایک تو خود قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اس کا مصداق کامل نہج البلاغہ کی تعلیمات ہیں. یہاں فرصت نہیں کہ میں اس سے زیادہ اب لفظ حکمت اور مفہوم حکمت کی طرف جاؤں، اس مصداق کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت نہج البلاغہ کے نام سے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ متروک اور مہجور، جسے ہم ہاتھ نہیں لگاتے. حتیٰ قرآن سے زیادہ مظلوم نہج البلاغہ ہے، چونکہ قرآن کو ہم تبرک کے طور پر، تقدس کے طور پر، مردہ بخشوانے کے لیے اور فال نکالنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے بلا کر چھو ہی لیتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کے بارے میں یہ تصورات بھی نہیں ہیں. قرآن کے بارے میں یہ تصور موجود ہے کہ مقدس کتاب ہے، متبرک کتاب ہے، اور تقدس بھی ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے تقدس کا معنی بیٹھا ہوا ہے کہ تقدس بھی ایک کرنٹ ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہم موصل ہیں، جو ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کرنٹ ہمارے اندر بھی دوڑ جاتا ہے. بس ہاتھ لگانے کی حد تک تو لگا لیتے ہیں. اس طرح کے اور بھی تصورات قرآن کے بارے میں ہیں جن کے نتیجے میں ہم کبھی کبھی قرآن کی طرف رجوع کر ہی لیتے ہیں، استخارہ کے لیے بنام استخارہ جب فال نکالتے ہیں، یا تبرک کے طور پر، یا مرحوم کے لیے ختم قرآن کراتے ہیں، یا اس طرح کے، یا آج کل جیسے سلسلہ ہے کہ بچے کچھ سیکھ جاتے ہیں قرآن بڑوں کو محسوس کرنے کے لیے، کبھی محفل قرآنی برپا ہو جاتی ہے. لیکن نہج البلاغہ کے بارے میں یہ سارے کام نہیں ہوتے، چونکہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اور چومنے سے انسان کے اندر کرنٹ چلا جاتا ہے. فال بھی نہیں نکالتے نہج البلاغہ سے، کہ شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، سفر کرنا ہے، فال جب نکالیں تو نہج البلاغہ سے نکالیں تاکہ خطبے پہ نہ نگاہ تو پڑ جائے. باہر کے کتاب ثواب بھی نہیں سمجھتے نہج البلاغہ کو، کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا ایک خطبہ پڑھنے سے مردے کو بھی کوئی فائدہ ملتا ہے. ایک خطبہ پڑھ کے مردے کی نظر کر دیں کہ شاید اس خطبے کا کوئی فائدہ اس کو مل جائے، یہ بھی ذہنیت ہماری نہج البلاغہ کے بارے میں نہیں ہے. اس لیے متروک ہے یہ کتاب، وہ یہ حکمت، حکمت علوی و حکمت علی. عزیزان، ایک ظلم ان لوگوں نے کیا جنہوں نے حکومت علی قائم نہیں ہونے دی، اور ایک ستم وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکمت علی کو متروک کیے ہوئے ہیں. اگر حکومت علی برپا نہیں ہو سکی، حکمت علی تو سمجھی جا سکتی ہے، اور حکومت علوی حکمت علوی کے بطن سے نکلتی ہے. پہلے انسان حکمت علی کی بارگاہ میں آئے، وہاں سے ہدیہ ملتا ہے حکومت علوی. حکومت علی وہاں سے نکلتی ہے، اندر سے دین علی، فکر علی و دنیا علی. نہج البلاغہ در حقیقت دنیا علی ہے. اس دنیا میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جس مولا کو ماننے والے ہیں، جس کے پیروکار ہیں، اور جس کی پیروی کو اپنے لیے فخر و افتخار سمجھتے ہیں، اس کی دنیا کیا تھی، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری دنیا کیا ہے. یہ رہنما اصول نہج البلاغہ کے جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اصول زندگی ہیں، جن اصولوں پر زندگی بسر کی جائے ان کو حکمت عملی کہتے ہیں. وہ قاعدے، وہ دانائی و دانش جس کی مدد سے انسان حقائق کو سمجھ آئے، کوئی حقیقت انسان کی سمجھ میں آ جائے، اس کو حکمت علمی کہتے ہیں. اور بتا، ہر دانش کو حکمت نہیں کہتے اور ہر عملی ضابطے کو حکمت نہیں کہتے. حکمت اس دانش اور علم کو کہتے ہیں جو بہت محکم ہو، جو بہت متقن ہو، جو بہت مضبوط ہو، ساری بشریت مل کر بھی جس کو باطل نہ کر سکے، اس کو حکمت کہتے ہیں. زمانہ جس کو کہنہ و پوسیدہ نہ کر سکے، جس کو پرانا نہ کر سکے، وہ علم اتنا محکم و متقن و مضبوط علم جس کے اندر باطل داخل نہ ہو سکے، جس کے اندر شک ڈالا نہ جا سکے، جس کے اندر ریب کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں. اس لیے قرآن حکمت ہے. دونوں قسم کی حکمتیں ہیں، ہمیں دو حکمتیں چاہیے، دو دانش، دو طرح کے علم چاہیے ہمیں. ایک وہ علم جس کے آئینے میں حقیقت نظر آئے، اور ایک وہ علم جس کے آئینے میں حرکت کر سکے ہم. ایک وہ علم جو ہمیں حقائق دکھائے، اور ایک وہ علم جو ان حقائق کے اندر ہمیں حرکت کروائے. وہ علم جو حقائق کی وادی میں لے جا کر ہمیں چلے، رہنمائی کرے، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے. قرآن حکمت علمی بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے. عموماً علم اخلاق کو علماء حکمت عملی کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، لیکن حکمت عملی یہ قرآنی کا ایک مصداق ہے، ایک شعبہ ہے علم اخلاق. ساری حکمت عملی منحصر ہو کر اخلاق کے اندر سمٹ نہیں جاتی. اخلاق حکمت عملی کا ایک شعبہ ہے، حکمت عملی کا دائرہ وسیع ہے. انسان کی ساری زندگی، مکمل زندگی، جنم سے لے کر موت تک، انفرادی زندگی، آئلی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، معیشتی زندگی، تعلیمی زندگی، پیشہ وارانہ زندگی، عبادی زندگی، یہ جو زندگی کے بیسیوں شعبے ہیں، اور ہر انسان اپنی زندگی میں ان شعبوں میں کسی نہ کسی ضابطے پہ چل رہا ہے، اس زندگی کے سارے شعبوں کے دستور العمل کو حکمت عملی کہتے ہیں. اب اس وقت ہم یہ زندگی کے شعبے بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی انفرادی زندگی نہ ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سماجی زندگی نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی آئلی زندگی نہ ہو، خانوادی کی زندگی نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی معیشتی پہلو نہ ہو زندگی کے اندر. یہ سب کچھ ہے. اس پہ غور کریں کہ اس زندگی کے رہنما اصول اور اس زندگی کے ضابطے اور اس زندگی کے قاعدے کہاں سے لیے ہم نے. اس زندگی کے قاعدے آبائی دین سے لیے ہم نے. ہم آبائی دین کے پیروکار ہیں، مانتے الہی دین کو ہیں، لیکن چلتے آبائی دین پر ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی قوم میں ہم نے نبی بھیجا، اور خصوصاً خاتم الرسل، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیا، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی طرف آ جاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو، ترک کر دو، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ. تعالوا یعنی آ جاؤ، رخ کرو، اپنا لو، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ دین الہی ہے. اللہ کی طرف جب منسوب ہو جائے الہی بنتا ہے. لیکن ہر قوم نے وخصوصاً قوم رسول نے رسول اللہ کو کیا جواب دیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ایک حسبنا آپ نے سنا ہوا ہے، اس سے مانوس ہیں. ایک حسبنا ہم نے کیا ہوا ہے، ایک حسبنا, دوسروں نے کہا ہم نے سنا اور ان کی مذمت کی کہ یہ حسبنا کیوں کہا آپ نے, دین کا آدھا حصہ چھوڑ دیا. اور ایک حسبنا جس کو اپنی اپنی زندگی میں ہم نے خود کیا ہوا ہے, انجام دیا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا سے لیا ہے. آبا سے جو لیا جائے اس کو آبائی کہتے ہیں, اور اللہ سے جو آئے اس کو الہی کہتے ہیں. یہاں آپ ہی کے شعر میں اس موضوع پہ پورا عشرہ گزرا. الہی دین اور آبائی دین دو دین ہیں, قرآن ذکر کر رہے دو دین ہیں, الہی دین اور آبائی دین. الہی دین جو انبیاء لے کر آئے, اور آبائی دین جو آبا سے آیا. الہی دین جس کا منبع قرآن ہے و اہل بیت, اور آبائی دین یہ کلچر, ثقافت, رسم و رواج آبائی, سنتیں اور طور طریقے آبائی جس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس آبائی دین پہ, جو اصل دین ہمارا آبائی ہے, یعنی ہم کلچرل لوگ ہیں, جو آبا نے جو سنتیں بنائی, جو رسم و رواج بنائے, جو طور طریقے زندگی کے بنائے, وہ ہماری زندگی کا منشور ہیں. لیکن اس کو ذرا نمکین کرنے کے لیے ہم اس میں چٹکی الہی دین کی ڈال دیتے ہیں. اصل زندگی آبائی ہے, لیکن چٹکی الہی ڈال کے اس کو ذرا دینی بنا دیتے ہیں ہم. یہ خوش ہو جاتے ہیں دینی زندگی بسر کر رہے ہیں. جس طرح نمکین روٹی اور میٹھی روٹی میں فرق یہی ہوتا ہے, روٹی دونوں آٹے کی ہیں, لیکن نمکین روٹی میں چٹکی نمک کی ہوتی ہے اور میٹھی روٹی میں چٹکی چینی کی ہو جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہے. اس وقت مسلمان کی زندگی اور ہندو کی زندگی, فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے چٹکی بدلی اور ڈالی ہوئی ہے, اس نے چٹکی اور ڈالی ہوئی ہے. شیعہ اور سنی میں فرق باقی نہیں ہے کسی چیز میں, چونکہ ہے دونوں کا ایک ہی دین ہے آبائی. لیکن اس نے چٹکی اہل بیت سے لے کے ڈال دی, اس نے چٹکی صحابہ سے لے کے ڈال دی. صرف چٹکی کا اختلاف ہے بیچ میں, ورنہ منشور ایک ہے دونوں کا. صرف چٹکی کا جھگڑا ہے کہ یہ چٹکی کہاں سے لینی ہے. آپ دیکھتے ہیں نمک مختلف قسمیں ہوتی ہیں, نمک پتھر سے لیا جاتا ہے, نمک سمندر سے لیا جاتا ہے, نمک کالا نمک بھی ہوتا ہے, سلمانی نمک ہوتا ہے, چائنا کا نمک ہوتا ہے. اب آپ کا اگر ذائقہ بدلنا ہے تو کبھی یہ نمک ڈال لیتے ہیں, کبھی وہ نمک ڈال لیتے ہیں. صرف نمک بدلتا ہے. جب کوئی ہم دین بدلتے ہیں, مذہب بدلتے ہیں, کوئی اس مذہب سے اس مذہب میں جاتا ہے, تو آٹا نہیں بدلتا, صرف نمک بدلتا ہے اپنا. آٹا وہی رہتا ہے. اگر آپ غور کریں, کسی جگہ شادی ہو رہی ہو, یہ مثال میں نے پہلے بھی مجالس میں دی ہے, دیکھنا ہے اگر ہماری زندگیاں کیسے بسر ہو رہی ہیں. اگر پڑوس میں چار گھر ہوں, ایک مسلمان کا گھر ہو ساتھ میں, یہودی کا گھر ہو ساتھ, مسیحی کا گھر ہو ساتھ, ہندو کا گھر ہو, اور ہیں سارے اسی زرزمین کے رہنے والے, تو ایک طرح کی شادی ہوگی سب کی. آغاز ایک جیسا ہوگا, دن ایک جیسے ہوں گے, مراسم رسومات ساری ایک جیسی ہوں گی, صرف نکاح کے وقت فرق ہوگا. ایک جگہ مولانا آ جائیں گے, ایک جگہ سادھو آ جائے گا, ایک جگہ پادری آ جائے گا. وہ پانچ منٹ کا جو فرق ہے شادی کا, اس کو چھوڑ دیں اگر, باقی سب ایک جیسا ہے. جہیز چیک کر لیں, سب کا ایک جیسا ہے. رسومات شادی کی سب کی ایک جیسی ہے. باقی کام دیکھ کر نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ چار گھر کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں کا دین آبائی ایک ہے. وہ چپکی میں اختلاف ہے ان کا. یہ حکمت جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں عزیزان, منشور زندگی ہے. یعنی زندگی کے عملی ضابطے, عملی زندگی کے عملی قاعدے جن کے تحت ہم زندگی بسر کریں, اپنی الہی دین بسر کر, الہی دین میں زندگی بسر کریں, تاکہ زندگی الہی ہو, انسان بھی الہی ہو. نتیجہ بھی الہی ہو. اگر سب اپنے اپنے موبائل چیک کر کے ان کو سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ باری باری سب کی ٹون ہمیں نہ سننی پڑے. اور تقدس مجلس کے بھی خلاف ہے, آداب محفل کے بھی خلاف ہے کہ بار بار گھنٹی بجے توجہ ہٹ جاتی ہے, سلسلہ کلام تسلسل ختم ہو جاتا ہے. چیک کر لیں, سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں, درود پڑھیے محمد والے. اور ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں, معاشرتی زندگی, سماجی زندگی, آئلی زندگیاں اور ان کی الجھنیں دیکھیں, پریشانیاں جو اس وقت ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں, جنہوں نے ہماری زندگی کو بے معنی بنا دیا, بے مقصد بنا دیا, ضائع کر رہے ہیں, ان الجھنوں میں گرفتار ہو کر ایسی ایسی بیماریاں جو زندگی کی الجھنوں سے انسان کے جسم میں موجود ہیں لا علاج, حکیمانہ زندگی کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے, الہی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. سزا تو ملتی ہے انسان کو, جو غلطی کرے اس کی سزا ضرور ملے گی. الہی دین و الہی منشور و الہی زندگی کو ترک کرنے کی سزا ضرور ملتی ہے. سزا جیل جیسی نہیں ملتی جیسے پولیس سزا دیتی ہے یا کورٹ. خدا کا طریقہ اس سزا اسی طرح ہے جس طرح طبیب کی سزا ہے. طبیب جب مریض کو سزا دیتا ہے, بد پرہیز مریض کو, بے پرہیز مریض کو جب طبیب سزا دیتا ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ دیتا, اسے جیل نہیں لکھ دیتا, اسے کوڑے نہیں لکھ کے دیتا, اس پہ مالی جرمانہ نہیں کرتا, بلکہ طبیب کی سزا یہ ہے کہ یہی کہ جو آپ نے طبیبانہ نسخے سے دوری اختیار کی, انحراف کیا, وہ سرپیچی کی, یہی تمہاری سزا ہے, یہی تمہاری سزا ہے. الہی زندگی سے دوری ہی سزا ہے. یہ پریشانیاں, یہ الجھنیں, یہ مشکلات جو صبح و شام ہر انسان کی اور ہر گھر کی ضرورت بن چکے ہیں, الجھنیں نہ ہوں تو ہم سمجھتے ہیں زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ان الجھنوں کو آسانی سے عزیزان ہم دور کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں سے. میں یہاں تکرار کروں گا کہ اگر حکومت علی تک پہنچنے میں فاصلہ زیادہ ہے لیکن حکمت علی تک پہنچنے میں کوئی فاصلہ نہیں, صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے. حکومت علی کی راہ میں اگر رکاوٹیں اور موانع دوسرے بنے ہوئے ہیں, حکمت علی کی راہ میں رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں. وہ رہنما اصول زندگی کے جن میں سے حکمت ششم, البتہ یہ ترجمہ جو مرحوم مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ نے ترجمہ کیا ہے, دونوں دو ترجمے, البتہ اردو میں زیادہ ترجمے ہیں لیکن دو اچھے جو ترجمے ہیں, ایک مرحوم جوادی صاحب کا رحمت اللہ علیہ اور ایک مرحوم مفتی صاحب کا ترجمہ, دونوں کی ترتیب میں فرق ہے, خطبوں میں بھی اور کلمات قصار میں بھی, حکمتوں میں بھی ترتیب میں فرق ہے شماروں میں. اس نسخے کے جو مرحوم مفتی صاحب کا ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ حکمت ششم ہے, لیکن جوادی صاحب کے ترجمے کے مطابق یہ حکمت ممکن ہے اس کا شمارہ مختلف ہو, یا کوئی اور اگر نسخہ آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تھوڑی یہ اشارہ کیا کہ کہیں یہ خود الجھن نہ بن جائے. حکمت ششم میں حضرت فرماتے ہیں, من رضی عن نفسہ قصر الساخط علیہ. ایک بہت اہم نقطہ ظریف و لطیف زندگی کا, جس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں عملی کر لیں ہم ہزاروں ایک الجھنوں سے بچ سکتے ہیں. سادہ سا ایک نسخہ, مختصر سا ایک جملہ, ایک چند الفاظ سے مل کر بنا ہوا جملہ جو ہماری زندگی کی پیچیدہ ترین مشکلات کو حل کر سکتا ہے, جو ہمیں نجات دے سکتا ہے بہت ساری مشکلات سے, جو ہمیں نجومیوں سے نجات دے سکتا ہے، جو نسخہ جو ہمیں بابوں سے نجات دے سکتا ہے، جو ہمیں آسودگی زندگی میں فراہم کر سکتا ہے، جو ہمیں چین و سکون دے سکتا ہے، جو ہمارے گھریلو حالات کو سنوار سکتا ہے، جو آپ کے روابط اور ہمارے روابط ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان روابط کو روابط حسنہ بنا سکتا ہے، جو جملہ، اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، ہم محبت کا جو عملی ثبوت دیتے ہیں وہ یہ کہ جو کچھ دوسروں نے، عام آدمیوں نے امیر المومنین کے بارے میں سوچا ہے یا کہا ہے یا لکھا ہے، خصوصاً شعراء نے، اس کو ہم فضائل سمجھ کر بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور سن کر یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے جو کسی شاعر نے اپنے شاعرانہ ذہن سے جو کچھ مدح امیر المومنین و ثنائے امیر المومنین میں جو کچھ کہا ہے، اس کو ہم عنوان فضائل بہت سنتے ہیں، لیکن جو کچھ امیر المومنین نے ہمارے بارے میں کہا ہے اسے دقت سے نہیں پڑھتے، اسے اس شان کے ساتھ اور اس ضرورت و اہمیت کے ساتھ نہیں سنتے جتنی چاہیے. یہ سنا ہوا ہے ہم نے کہ امیر المومنین نے بعض خطبے کنویں میں دیے جا کر، کنویں میں بم داخل کر کے بیان کے، کوفہ کے نخلستان میں کنواں تھا، راتوں کو امیر المومنین وہاں چلے جاتے بعض راتوں کو اور اپنے دل کے راز اس کنویں میں بیان کرتے. کنویں میں تو کوئی مخلوق نہیں تھی، کیوں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ایک حسرت تھی امیر المومنین کو کہ میری حکمت سننے والا کوئی نہیں ہے. اسی نہج البلاغہ کے اندر کمیل نے، کمیل سے روایت ہے نقل، جو خطبہ کلمات قصار میں ہی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شب کمیل ابن زیاد نخعی کا ہاتھ تھاما اور اسے نخلستان میں لے گئے اور جا کر کمیل سے فرمایا کہ یا کمیل، سینے پہ ہاتھ مار کے حضرت نے فرمایا یا کمیل ان ہا ہونا لعلما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر، یہ سینہ علم سے مالا مال و بھرا ہوا ہے، اس سینے کے اندر ایک سمندر ہے علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا، مواج و متلاطم، لو وجد تو لہو حملا، اے کاش کو یہ علم اٹھانے والا مل جاتا، اے کاش علی کو کوئی یہ علم سمجھنے والا مل جاتا. حسرت تھی امیر المومنین کو، جب کوئی نہیں ملتا تو کنویں میں چلے جاتے جا کر بیان کرتے. بعض اوقات وہ جملے اور وہ حالتیں جب انسان کے نظر میں آتی ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج جو ہماری بے اعتنائی و لاپرواہی ہے نہج البلاغہ کے بارے میں، اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ سارے خطبے کنویں میں بیان ہو جاتے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو کنویں میں بیان کرنے کا تھا. احتجاجاً امیر المومنین نے وہ سب کچھ کنویں کے اندر بیان کیا کہ میرا زمانہ کس قدر دور ہے مجھ سے، یہ امت کس قدر دور ہے مجھ سے. اقبال کے بقول کہ عصر من، یہ امیر المومنین کے حالات کا ترجمہ ہے جو اقبال نے کیا اپنے فارسی کلام میں، عصر من دانندے اسرار نیس، یوسف من بحر ان بازار نیس، عصر من دانندے اسرار نیس. اقبال کو شکوا ہے اپنی قوم سے کہ میں ایسے زمانے میں آیا ہوں کہ یہ امت اسرار کے قابل نہیں ہے، اہل اسرار نہیں ہے. یوسف من بحر این بازار نیست، یوسف یعنی یہ میرا حسین پیغام، میری حسین فکر، یہ زیبا تفکر، یہ اس بازار کے قابل نہیں ہے. یہ امیر المومنین کے حالات کا ترجمہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جو اسرار علی کو سمجھ سکے. اور وہ جملہ، وہ حسرت امیر المومنین کی آج تک ہے، لو وجد تو لہو حملا، اے کاش کو میری حکمتوں کو سمجھنے والا مل جائے. عزیزان، میں ایک ذمہ دارانہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں، ایک طالب علم ادنا سا حقیر سا طالب علم ہونے کے ناطے، آپ یہ حکمت اور ساری حکمتیں، یہ حکمت جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے، اس کو عملی کریں، تجربہ کریں، اپنے گھریلو ماحول میں، اپنے دوستانہ ماحول میں، اپنے کاروباری ماحول میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ماحول میں، اپنے اعزاء و اقارب کے مابین، اپنے سماج و معاشرے کے اندر اس جملے کو تجربہ کریں، عملی کر کے دیکھیں کہ آیا زندگیوں میں الجھنیں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پریشانیوں سے جان چھوٹتی ہے یا نہیں چھوٹتی، نفرتیں کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، آپ کا احترام بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اس ایک جملے کو تجربہ کریں، من رضی عن نفسہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو خود پسندی کا شکار ہو جائے، اپنے آپ سے راضی ہو جائے، کثر الساخط علیہ، دوسرے اس سے نفرت زیادہ کرنے لگتے ہیں، خود پسندی، یعنی جب انسان، جب میں خود کو پسند کرنا شروع کر دوں پھر دوسرا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، اور جس دن میں دوسروں کو پسند کرنا شروع کر دوں اس دن سب مجھے پسند کرنا شروع کر دوں، ہم چاہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تضاد ہے ہماری ذہنیت میں اور ہمارے عمل میں، ہم چاہتے تو ہیں کہ سب کے محبوب بنیں، سب ہمارا احترام کریں، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس چاہت کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ الٹ ہے، ہم چاہتے لوگوں کی محبت ہے لیکن خریدتے لوگوں کی نفرت ہے، ہم اپنے قریب ترین انسان کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے پہلی حکمت میں، حکمت پنجم میں امیر المومنین علیہ السلام نے چند جملے بیان فرمائے، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، البشاشۃ حبالۃ المودہ، خندہ روئی و خندہ پیشانی جال ہے، کمند ہے، پھندہ ہے مودت و محبت کا، تعبیریں بہت خوبصورت ہیں امیر المومنین کی، حبالہ شکاری کا جو پھندہ ہوتا ہے جو شکار پھانسنے کے لیے لگاتا ہے، آپ کو تو فرصت نہیں کہ کراچی میں شکار کریں کسی چیز کا، شہروں میں شکار ہوتا ہی نہیں ہے کریں، لیکن سنا ہوگا یا کہیں تفریح ہم کبھی گئے ہوں گے، شکار کے لیے قدیم زمانے میں پھندہ ہوتا تھا، جیسا شکار ہے اسی طرح کا پھندہ بناتے تھے، پرندہ پھانسنے کے لیے بھی پھندہ بناتے تھے، اور جانور بڑا ہرن وغیرہ شکار کرنے کے لیے بھی پھندہ ہوتا ہے، اس کو عرب حبالہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا شکار کرنے کے لیے، اس کو پھانسنے کے لیے جو جال، جب پھندہ بنائے اس کو حبالہ کہتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم شکار تو کرتے ہو، شکار کیا کرو تم، وہ شکار کرو جو تمہاری ضرورت ہے، درست شکار کرو، اپنی حیثیت کے مطابق شکار ڈھونڈو، مومن کیا چیز شکار کرے، فرماتے ہیں امیر المومنین مومن مومنین کی محبت شکار کرے، تم بڑے شکاری اس وقت نہیں ہو جب تیتر بٹیر پکڑ لیا، تم بڑے شکاری اس وقت نہیں ہو جب تم نے ہرن پکڑ لیا، تم بڑے شکاری نہیں ہو جب تم نے نہنگ و اجدہا و شیر نر مارا، بے شک تم یہ شکار کر بھی لو بڑے شکاری نہیں ہو، بڑے شکاری کب ہو، بڑے شکاری اس وقت ہو جب تم نے لوگوں کی محبت شکار کر لی، شکار کرو اس کو، حضرت بیان کر رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، پھندہ میں دیتا ہوں صرف پھینکو، جال میں دیتا ہوں صرف ڈالو اس کو، کیا ہے البشاشہ، بشاشہ یعنی خندہ روئی، خندہ پیشانی، مسکرا کے، جب بھی کسی مومن سے ملتے ہو مسکرا کے ملو، منہ نہ لٹکاؤ، چہرے پہ بال نہ ڈالو، مسکرا کے ملو، البتہ مومن نامحرم کو نہ، یعنی یہ جال بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان جال حرام پکڑنے کے لیے بھی پھینک دیتا ہے، حرام نہیں پکڑنا، اسے جال دیا ہرن پکڑنے کے لیے، اس سے خرگوش نہیں پکڑنا، خرگوش حرام ہے کھانا، نامحرم نہیں پھنسانا، اسے نامحرم کی محبت نہیں پھنسانی، مومن کی محبت، مومن کی محبت جو مومن کے لیے ضروری ہے، کہ مومن کی مودت کا شکار کرے، کس طرح شکار کریں؟ خندہ پیشانی سے، خندہ روئی سے، اس پہ کوئی پٹرول نہیں لگتا، اگرچہ ڈیزل پٹرول مہنگا ہے پاکستان میں، لیکن ہنسنے پہ کوئی پٹرول نہیں لگتا، نہ ڈیزل لگتا ہے، نہ سی این جی لگتا ہے، نہ بجلی کا بل، کوئی پاور اس کے اوپر خرچ نہیں ہوتی، کوئی بل بھی نہیں آتا مسکرانے پہ. مومن کی علامات میں سے یہ ہے کہ مومن کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن چہرہ ہمیشہ بشاش ہوتا ہے اس کا. اس لیے تو ہے نا کہ عبادت ہے، مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. وہ چہرہ دیکھنا عبادت اس لیے ہے کہ انسان جب مومن کا چہرہ دیکھتا ہے تو اپنے غم بھی بھول جاتے ہیں. جب دیکھتا ہے دوسرے کو، یہ غموں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن خندہ پیشانی پھر بھی اس کے چہرے سے دور نہیں ہوتی. منافق برعکس ہوتا ہے، دل میں خوشحال ہوتا ہے اور چہرہ غمگین بنا کے رکھتا ہے، چہرہ قابل رحم بنا کر رکھتا ہے، لیکن مومن کبھی اپنا چہرہ قابل رحم بنا کر نہیں رکھتا. حتیٰ قابل رحم ہو بھی تو بھی نہیں بناتا. مومن عفیف، بہت بڑی بیماری ہے خود پسندی، کبھی اس کو عجب بھی کہتے ہیں روایات میں، اور یہاں پر رضا النفس ہے کہ نام سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من رضی النفس، جو اپنے آپ سے راضی ہو گیا، خوش ہے اپنے آپ سے، اپنی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے، اپنا چہرہ اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں، اپنے افکار بڑے اچھے لگتے ہیں، اپنے اقدامات بڑے اچھے لگتے ہیں، اپنے فیصلے بڑے اچھے لگتے ہیں اس کو، جہاں بیٹھتا ہے اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنے اقدامات کی بڑائی بیان کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. انسانی مزاج ہے عزیزان کہ جہاں پر بھی کوئی بیٹھ کر خود نمائی کرے گا، دوسروں کی مودت و محبت کو شکار نہیں کر سکتا. جہاں پر بھی بیٹھ کر آپ اپنا اظہار وجود کریں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے، دوسرے دور ہوں گے آپ سے. رم دینا ایک ادبی اصطلاح جو شعرا نے زیادہ استعمال کی ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں کثرت سے استعمال کی ہے. رمیدن یعنی جب کوئی حیوان دور ہوتا ہے، ڈر کے بھاگ کے اچھل کے اٹ جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کبوتر، مانوس کبوتر، کبوتر جلدی انسان سے مانوس ہو جاتا ہے. بعض علاقوں میں جائیں یا بعض شہروں میں یا بعض ممالک میں جائیں، کبوتر آتے ہیں انسان کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر جائیں کبوتر دور سے دیکھ کر اس دو ٹانگوں والے کو بھاگ جاتا ہے. مانوس پرندہ انسان کے قریب نہیں آتا. مانوس پرندہ جس کا انس انسان سے زیادہ ہے، درختوں میں بھی کچھ درخت ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ مانوس ہیں، حیوانوں میں کچھ حیوان ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ مانوس ہیں، پرندوں میں کچھ پرندے ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ مانوس ہیں. یعنی ان کے غریزے میں رکھا گیا ہے کہ اس کا انس انسان سے زیادہ ہے. جیسے بلیوں کو مارے بھی پھر بھی دوڑ کے پھر بھی آتی ہیں، انسان کے ارد گرد ہی رہتی ہیں. مانوس جانور ہے، گھوڑا مانوس جانور ہے، کبوتر مانوس پرندہ ہے، انس جلدی لے لیتا ہے انسان سے. انسان کو بھی انسان انس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مانوس ہونے والا موجود مخلوق ہے، یعنی فوراً اپنے ارد گرد اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے انسان. اسی وجہ سے اس کا نام ان انسان ہے، انس سے. ایک تعبیر جو روایات میں، ایک توجی انسان کے وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بیان کی گئی، لیکن یہی انسان بعض اوقات ایسی حالت اپنی اپنا لیتا ہے جس سے کوئی اس کے قریب نہیں آتا، سب رم کر جاتے ہیں، سب اڑ جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں اس سے. دور کس سے بھاگتے ہیں؟ کہ جب یہ اپنی انا کو سامنے لے آتا ہے، جب اپنی میں کو، نفس کو سامنے لے آتا ہے، اپنے نفس کو سامنے لا کر اور اپنے نفس کی خود تعریفیں کرتا ہے، اپنے کام کی خود تعریفیں کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا خود چرچا کرتا ہے، اپنے اخلاص کا خود اظہار کرتا ہے۔ جب آپ اپنے منہ سے، میں اپنے منہ سے جب اپنے آپ کو پیش کروں گا، کوئی دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی میں کیا استعمال کر رہا ہوں؟ تیر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں جال دیتا ہوں، پھندا، کمند دیتا ہوں تمہیں، کمند۔ مولانا روم نے ذکر کیا ہے کہ خدا بھی کمند ڈالتا ہے، شیطان بھی کمند ڈالتا ہے۔ شیطان اپنی کمند ڈالتا ہے، اللہ اپنی کمند ڈالتا ہے۔ کمند یعنی وہی جال، پھندا۔ شیطان نے کہا کہ میں سب پھنسا لوں گا، مخلصین میرے جال میں نہیں پھنستے۔ کیوں نہیں پھنستے؟ کہ خدا نے پہلے ان پر اپنی کمند ڈال، وہ اللہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے۔ مخلص، مخلص نا، مخلص۔ شیطان نے اقرار کیا و اعتراف کیا اپنی عجز و ناتوانی کا، اے پروردگار میرا پھندا بہت مؤثر و کارگر ہے، میں سب کو پھانس لوں گا، لیکن مخلص میری کمند سے باہر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس پر پہلے تیری کمند پڑ چکی ہے، وہ تیرے جال میں آ چکا ہے۔ بہت سارے حالات ہمارے اندرونی، یہ کمند خدا ہے، یہ جال ہے اللہ کا، دل کی نرمی اللہ کا جال ہے، یہ سوز و گداز یہ اللہ کا جال ہے، یہ حب و محبت یہ اللہ کا جال ہے، اولیاء کی محبت خدا کی کمند ہے۔ خدا جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، شیطان سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنی کمند پھینکتا ہے، اور کمند خدا اولیاء اللہ کی محبت و اہل بیت کی محبت ہے، اس کمند سے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ شیطان کی کمند شہوات و خواہشات ہیں۔ ہم جب دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کتنا متضاد کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں مثلا آپ مختلف ہوں گے یا مجلس میں بھی تشریف فرما حضرات کہ جن کا کام مارکیٹنگ ہے، کوئی کسی فیکٹری کارخانے کا بنا ہوا پروڈکٹ جا کر بیچنا، بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ جا کر آپ پہلے دکاندار کو یا ڈیلر کو قائل کریں، کنوینس کریں، اس کی افادیت بتائیں، اس کی پائیداری بتائیں، اس کی خوبیاں و حسن بتائیں، اتنی بتائیں۔ البتہ اس کو یہ جب آپ بتائیں گے کہ یہ کام بہت اچھی چیز کرتی ہے یہ زندگی میں، نہ، اس کو یہ بتائیں کہ اس میں فائدہ، پروفٹ زیادہ ہے۔ دکاندار کو کنوینس کرنے کے لیے اور بات بتانی ہوتی ہے، اور گاہک جو خرید کے لے جا کے استعمال کرے گا اسے اور بات بتانی ہوتی ہے۔ دکاندار گاہک کو کنوینس اور طریقے سے کرتا ہے، ہول سیلر ریٹیل والے کو کنوینس کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ اگر آپ اس دکاندار کو یہ کہیں یہ وہ چیز ہے جو 50 سال چلے گی، وہ کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ، مجھے یہ بتاؤ جس میں 2 روپے زیادہ ملے، 50 دن چلے یا 50 سال چلے، اس کی دلچسپی کی چیز اس کو بتاؤ، اسے یہ بتاؤ کہ کمائی ہے کتنا۔ آپ ممکن ہے اصلی اسے کہیں کہ یہ بالکل جینوئن ہے، وہ جینوئن ہو، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کے بیچنے سے۔ اس کے بجائے دوسرا آدمی کہتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے یہ جعلی ہے، یہ جعلی بیچنے سے تجھے 50% فائدہ ہوگا، وہ کہتا ہے یہ اصلی اٹھا کے لے جاؤ، جعلی دو، چونکہ میرا فائدہ اس کے اندر ہے۔ وہ مارکیٹنگ میں عجبات چیز کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، وہ چیزیں بیان کریں کہ جس سے اس کی توجہ اس شے کی طرف آ جائے، یہ اس کی ضرورت بن جائے، پھر وہ آپ سے خرید لے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو متاثر کریں اپنی شخصیت سے، اپنے افکار سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی راہ و رسم سے دوسروں کو متاثر کریں۔ ہم اتنے متاثر ہو جائیں، ہمارے گرویدہ ہو جائیں، وہ کیا کریں؟ متاثر کرنے کے لیے کوڑا استعمال کرتے ہیں، تازیانہ استعمال کرتے ہیں، پھر حیران بھی ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی اتنی خوبیاں بتائیں، پھر آتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا۔ یہ تضاد ہے، جو مقصد ہے آپ کا اور جو طریقہ ہے، ان دونوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، چاہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ صحت مند ہونا چاہتے ہیں اگر تو مقوی غذائیں کھائیں، صحت مند ہونے کے لیے اگر آپ گٹکا شروع کر دیا، پھر آرزو رکھتے ہیں کہ میں چائے بھی پیتا ہوں، گٹکا بھی کھاتا ہوں، پان بھی کھاتا ہوں، سگریٹ بھی پیتا ہوں لیکن جان نہیں بنتی. آخر گٹکے سے کیسے جان بنے؟ جان بننے کے لیے دودھ پیو, جان بننے کے لیے کوئی مقوی غذائیں کھاؤ, جان بنے گی آپ کی. ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ اچھے روابط حسنہ برقرار کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کرتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں وہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ نفسیات ہے ہر ایک کی, ہر ایک کی نفسیات ہے, فرد فرد کی نفسیات ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا, اپنی تعریفیں کرے گا, خود پسندی کا شکار ہوگا, دوسرے اسے نفرت کریں گے. دوسروں کے دلوں میں نہیں بیٹھ سکتا. کون بیٹھتا ہے دوسروں کے دلوں میں؟ جو انکساری سے کام لے, جو توازوں سے کام لے, جو فروتنی سے کام لے. عزیزان یہ نفسیات پڑھیں لوگوں کی. ہم بڑے ہو کر کسی کے دل میں نہیں جا سکتے, ہم جتنا چھوٹا بننے کی کوشش کریں گے دوسروں کے دلوں میں جگہ پا لیں گے. ہم اکڑ کر کبھی بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں جا سکتے, ہم جھک کر سب کے دل و دماغ میں جا سکتے ہیں. ہم درشت خوئی و تندی سے کسی کے محبوب نہیں بن سکتے, لیکن ہم تواضع و فروتنی سے ہر ایک کے دل و دماغ میں جا سکتے ہیں. محبوب قلوب بننے کے لیے, وجی عند الناس بننے کے لیے وہ طریقے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں. رضا نفس, اب ذرا غور کریں, گھر کے اندر گھریلو ماحول میں میاں بیوی ہوں, ساس بہو ہوں, نند بھابھی ہوں, بھائی ہوں, بہنیں ہوں, رشتہ دار ہوں, یا کسی محکمے میں آپ جہاں سروس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں وہاں, مشکل یہ پیش آتی ہے ہمیں وہاں گھر کے اندر کہ ہر ایک اپنی برتری دوسرے کے اوپر جتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تجھ سے برتر ہوں. برتر بننے کے لیے, اگر برتر ہوں بھی آپ, بے شک برتر ہوں گے آپ, لیکن یہی برتری کا احساس جب آپ نے جتلایا, آپ کبھی بھی کوئی برتر مانے گا نہیں آپ کو. بے شک آپ برتر ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں دوسروں سے, لیکن جو ہی آپ نے یہ چاہا, یہ ثابت کرنا چاہا دوسرے کے اوپر کہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, وہ جو آپ جانتے ہیں وہ اس کا بھی قائل نہیں ہوگا. ہم کچھ تو ہیں, بس میں کچھ ہوں, کچھ نہ کچھ ہوں, اور کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہوں دوسروں کے سامنے. یہ مرحوم مفتی صاحب نے بھی یہ جملہ اسی قول کے, اسی حکمت کے ذیل میں یہ جملہ مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہے, یہ میرا نہیں, ان کا جملہ عرض کر رہا ہوں, خدا رحمت کرے. ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ ہے اور کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ نہ ہوں میں, لیکن کچھ تو ہوں, وہ نہیں ہوں جو بن رہا ہوں لیکن کچھ تو ہوں. فرض کریں میں یہاں بیٹھ کر عالم بننے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے علامہ ہوں, تو پاکستان میں علامہ وہ آسان ہے بننا, مسئلہ نہیں. اصطلاحی معنی میں علامہ, علامہ یعنی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی, بہت پڑھا. خوب ایک طالب علم تو ہوں, ابھی جو ہوں وہ طالب علم ہوں, جو بننا چاہ رہا ہوں وہ علامہ, حجت الاسلام, اسلام کی حجت, اتھارٹی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو تم بننا چاہ رہے ہو اور نہیں ہو, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا جو تم بننا چاہ رہے ہو. نقصان یہ ہوگا کہ جو تم ہو وہ بھی تمہیں نہیں مانیں گے لوگ. جو کچھ تو ہو تم, وہ بھی نہیں مانیں گے لوگ. حجت الاسلام بنتے بنتے طالب علم بھی نہیں مانیں گے لوگ. لیکن اگر یہ کام نہ کرو, خود پسندی سے کام نہ لو, خود خواہ نہ بنو, خود محور نہ بنو وہ خود نمائی نہ کرو, تو کم از کم یہ ہوگا کہ جو ہو وہ مان لیں گے تمہیں لوگ, جتنے ہو اتنے قبول کروا لو گے اپنے آپ کو. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کچھ بدلنے کی کوشش کی, جو ہو وہ بھی نہیں بن سکتے تم. یہ جنگ ہم ہار جاتے ہیں, اکثر ہم اسے ہارے ہوئے ہیں, شکست خوردہ, لیکن چونکہ جرت نہیں ہے اپنی شکست ماننے کی, شکست ماننے کے لیے بھی جرت چاہیے, شجاعت چاہیے کہ ٹھیک ہے شکست کھا گئے, نہیں ہار, جیت نہیں سکے, غلبہ نہیں پا سکے, اس کو نہیں مانتے. نہ ماننے, شکست نہ ماننے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات اور کرتے ہیں جن کی وجہ سے مزید شکست ہماری کہیں زیادہ ذلیلانہ ہو جاتی ہے, حقیرانہ ہو جاتی ہے. پہلے قدم پر انسان تسلیم کر لے کے شکست کھا گیا. جب میں اپنی برتری جتلا رہا ہوں دوسروں کے اوپر, جب دوسروں کے اوپر اپنا احساس بٹھانا چاہتا ہوں اور اس میں شکست کھا گیا, ہار گیا میں اس کے اندر, ہارنے کے بعد اس ہار کے اور شکست کے احساس کو مٹانے کے لیے جو اعمال انجام دیتا ہوں اس سے زیادہ اور مشکل بڑھ جاتی ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے اس سے. اس میدان میں کہ ہم دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتلائیں, ہارے ہوئے ہیں, شکست کھا چکے ہیں, فرد فرد ہارا ہوا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. ساس شکست کھا چکی ہے بہو کے سامنے, نہ بہو کے ہاتھوں, بہو کے سامنے کیا شکست کھا چکی ہے کہ اپنی برتری جو جتلانا چاہ رہی تھی اس نے برتری قبول نہیں کی بلکہ نفرت شروع کر دی. بہو ساس کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے, یا ساس کے سامنے شکست کھا چکی ہے. وہ آئی, آ کر پہلے دن ہی اس نے اپنی برتری جتلانے کی کوشش کی. برتری کا اثر یہ ہوا جتلانے کا کہ نفرت خرید لی اس نے, شکست کھا گئی. رشتہ داروں کے درمیان, جن کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا احساس برتری ان کے اوپر قائم کریں, ان کے سامنے ہی شکست کھا چکے ہیں اور ذلیلانہ شکست. کیوں؟ کہ ہرگز انہوں نے ہماری برتری کو تسلیم نہیں کیا. نہ صرف برتری تسلیم نہیں کی بلکہ بہت کہتر و بہت پست ان کی نظروں میں ہم پڑ گئے, بن گئے, ذلیلانہ شکست ہے. ہارے ہوئے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, جبکہ یہ جیت, یہ میدان مارنا بڑا آسان ہے. اس میدان کو مارنے کے لیے آپ خود پسندی سے کام نہ لیں, تواضع سے کام لیں, فروتنی سے کام لیں. تواضع, ہاری ہوئی جنگ تواضع کے ذریعے سے جیت جائے گا. جو شخص آپ کا احترام نہیں کرتا, آپ کی برتری کو نہیں مانتا, اگر آپ اس کے سامنے تواضع سے کام لیں, فروتنی سے کام لیں, اگر اپنی برتری کا احساس اس کے سامنے نہ جتلائیں بلکہ یہ احساس دلائیں کہ میں کچھ بھی نہیں, جو تو سمجھتا ہے میں وہ بھی نہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تم نہیں ہو وہ بھی مان لے گا تم, جو نہیں ہوں وہ بھی مان لے گا. ابھی جو میں منوانا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں مان رہا, لیکن اس وقت جو میں نہیں ہوں وہ بھی مان لے گا. اس عاجزی و تواضع کے اندر عزیزان, خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی برتری رکھی ہے. عجب, رضا نفس شکست انسان ہے. اپنے آپ سے کبھی راضی نہ ہو. یہاں ایک جملہ اضافہ کرتا ہوں, اگر ضرورت پڑی تو اس کی مزید وضاحت شاید اگلی مجلس میں ہو جائے. یہ قوانین ان بزرگان نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنی ذات کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے, اور وہ بھی انقلابی طرح کی تبدیلی, فرق ہے انقلابی نوعیت کی تبدیلی میں اور اصلاحی تبدیلی میں, اصلاحی اور انقلابی تبدیلی جو آج کے علوم میں رائج ہے، اس کو آپ لغت میں نہ لے جائیں، آج کے زمانے میں، آج کے علوم میں، سوشیالوجی میں اس وقت جو دو ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، تبدیلیاں ہیں، دونوں تبدیلیاں ہیں، اصلاحی تبدیلی اور انقلابی تبدیلی. البتہ یہ جو نقطہ عرض کر رہا ہوں یہ دونوں قسم کی تبدیلیوں کے لیے ضروری ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں انقلابی تبدیلی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں انقلابی تبدیلی لانا اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے سماج کے اندر، قدم کہاں سے شروع کریں، اصلاح چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں ہم؟ تمام علماء معاشرت سوشیالوجی کے بزرگان کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی رائے نہیں عرض کر رہا کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، نا، یہ اجماعی بات ہے ان کی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، شرقی ہوں یا غربی، اتفاق ہے اس نقطے پر ان کا کہ تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان موجودہ صورتحال سے راضی نہ ہو، موجودہ حالت پہ راضی نہ ہو، یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. لہذا ان بزرگان کا یہ کہنا ہے، خصوصاً سماجیات میں، کہ کامیاب انقلابی رہنما وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو موجودہ صورتحال سے نامطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، موجودہ حالت پر ان کا احساس رضایت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور باور کرا دیں اپنی قوم کو کہ یہ حالات قابل اطمینان و رضایت بخش نہیں ہیں. چونکہ بعض لوگ ہیں جو تبدیلی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، صرف جاگزین حالت، یعنی جو ان کی پسندیدہ حالت ہے یا بہتر حالت کو فقط متعارف کرواتے رہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اچھی ہوگی، لیکن اس میں کیا کباہت ہے جو ابھی چل رہی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ جائیں کسی کو، جا کر گھر میں، ان کے گھر میں صوفہ پڑا ہوا ہے، آپ ان کو کہیں وہ فلاں بہت اچھا صوفہ بازار میں آیا ہے، وہ کہیں آیا ہوگا، ہم کیا کریں اس کو؟ آپ یہاں سے شروع نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کا صوفہ بالکل بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، آپ کی شخصیت کے قابل نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی کے قابل نہیں ہے، اس سے آپ کی توہین ہو رہی ہے، اس سے آپ کی حیثیت میں فرق آ رہا ہے. اب نیا صوفہ خریدے یا نہ خریدے، اس کو اٹھا کے ضرور باہر پھینک دے گا. آپ اگر کسی کو اکسانا چاہتے ہیں کسی بھی کام پر کہ تبدیلی لائے، تبدیلی کے لیے موجودہ حالت سے اس کو نامطمئن کرنا، ناراضی کرنا ضروری ہے، اور یہ ہنر جس کے اندر ہو وہ قوموں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ورنہ وہ لوگ جو آ کر موجودہ صورتحال کے ہزار دلائل دیں کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، جو قوم کو کہیں کہ اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہے شیعہ کے تحفظ کے لیے، یہ بہترین حکومت ہے شیعہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ رہبر کبھی شیعہ کو تحفظ نہیں دے سکتا. جو کہے پاکستان کی آئیڈیل حالت جا رہی ہے، آئیڈیل حکومت جا رہی ہے، یہ لیڈر کبھی پاکستان نہیں سنوار سکتا. موجودہ صورتحال کو آپ ان کے سامنے کھولیں، تجزیہ کریں کہ المیہ کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں علاج کروائیں، آپریشن کرائیں، لیکن ڈرتے ہیں، نہیں کراتے. کامیاب ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو پہلے ہی ان کو اپنے آپریشن کی فیس بتائے کہ اتنی لوں گا، آپریشن کروں گا، یہ نہ، یہ بعد میں کرو، یہ بات پہلے اس کو اس بیماری پر غیر مطمئن کرو، پہلے اس کو اکسو کہ یہ تیری موجودہ بیماری کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، یہ اطمینان بخش نہیں ہے. جب یہ کام کرو گے، اس کو قرض بھی لینا پڑا تو بھی آپریشن کروائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے اس کو موجودہ صورتحال سے غیر مطمئن کر دیا. اب چھوٹے مسائل، گھریلو مسائل، انفرادی مسائل، سماجی سیاسی مسائل و تعلیمی مسائل، یہ تعلیمی نظام ہم چاہتے ہیں، اب آرے کے احساس کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، مراکز تعلیمی بنا رہے ہیں، ان کو متعارف کر رہے ہیں، اور سارا زور ان مراکز کی تعریف پر اور ان کی خوبیوں پر بتا دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ موجودہ تعلیمی نظام تسلی بخش نہیں ہے، قابل رضا نہیں, اس سے ناراضی کرو پہلے لوگ. جب اس نظام سے عدم رضایت کا احساس جنم لے گا پھر ان کو متبادل بتاؤ. ہم پہلے متبادل کا نام لیتے ہیں یا پہلے دوسرا پروڈکٹ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا بدی ہے. چند روز قبل ایک بزرگ تعلیمیات کے ماہر, انہیں سے گفتگو میں سابقہ ایک وزیر اعلیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیمی پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا, اور جب انہیں بتایا گیا کہ ایک اچھا بہترین تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بہت تعجب سے کہا کہ آیا ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی کمزوری ہے, کوئی خرابی ہے. وہ وزیر اعلیٰ بہت تعجب سے پوچھ رہے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے اپنے معاشرے کی کوئی تبدیلی لائیں, اصلاحی تبدیلی یا انقلابی تبدیلی, سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ موجودہ دینی حالت یہ قابل اطمینان نہیں ہے, یہ رضایت بخش نہیں ہے. لیکن جو بھی موجودہ حالت پہ راضی ہے وہ کبھی بھی تبدیلی کی طرف نہیں جا سکتا. جو اپنی معیشتی موجودہ حالت پر راضی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے 2 روپے مجھے ملتے ہیں میں اسی پر راضی ہوں, قانع ہوں. یہ کبھی بھی معیشت بہتر نہیں کر سکتا اپنی. جو اپنی موجودہ اخلاقی حالت پر راضی ہے اس کے اندر کبھی اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکتی. آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر احساس عدم رضا کریں آپ, پھر تبدیل ہوتا ہے انسان. اگر آپ لوگوں کے دلوں کا محبوب بننا چاہتے ہیں, وجیہ الناس بننا چاہتے ہیں, جہاں اس کے لیے دیگر شرائط کی ضرورت ہیں, ان میں سے سب سے پہلے یہ ضروری ہے عزیزان کہ آپ اپنی موجودہ کیفیت سے, موجودہ حالت سے راضی نہ ہوں. جو علم حاصل کر لیا ہے یہ ہرگز آپ کو راضی نہ کرے کہ یہ علم کافی نہیں, یہ علم اطمینان بخش نہیں, یہ عمل کافی نہیں. وہ جو اپنے عمل پر عبادت پر راضی ہو گیا کبھی بھی عبادت عالی انجام نہیں دے سکتا. جو بھی موجودہ حالت پہ راضی ہوا, بدلنے کے لیے اس حالت کو کہ اس پر اظہار عدم رضا کرے. سب سے بڑھ کر جس چیز پر عدم رضایت کا اظہار کریں اپنی ذاتی نوعیت پر, اپنی اندرونی کیفیت پر کریں کہ میں جو پیدا ہوا بڑھ کر اتنا بڑا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, اس وقت میری صورتحال کیا ہے, آیا میں راضی ہو جاؤں. پھر اپنے آپ کو طفل تسلیاں نہ دوں کہ میں نہیں تو دوسرا بھی تو نہیں ایسے, بے شک دوسرا نہ ہو. آپ اپنے آپ سے راضی نہ ہو. جب اپنے موجودہ علم سے راضی نہیں آپ کے لیے در کھول گیا ہے مزید علم کا. اگر آپ موجودہ عمل سے راضی نہیں آپ کے لیے دروازہ کھول گیا ہے اگلے عمل کا. اگر آپ اپنی موجودہ کیفیت سے راضی نہیں بہتری کے دروازے آپ پر کھل گئے. لیکن اگر آپ راضی ہو گئے اس موجودہ حالت پر, جو فقر پہ راضی ہے کبھی غنی نہیں ہو سکتا, جو جہالت پہ راضی ہے کبھی عالم نہیں ہو سکتا, جو فسق پہ راضی ہے کبھی مومن نہیں ہو سکتا, جو سکوت پہ راضی ہے کبھی متحرک نہیں ہو سکتا. سید الشہداء علیہ السلام نے جو قیام فرمایا, انقلابی قیام, اس وقت ان لوگوں کی بڑی مشکل سمجھی سید الشہداء نے. عزیزان ابھی میں نے ایک گفتگو 5 روزہ یہاں آنے سے پہلے ایک شہر میں کی ہے پنجاب کے, نیٹ پر موجود ہے islamimarkaz.com پہ, جو دلچسپی رکھتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں وہاں. حقیقی کربلا اور خیالی کربلا, حقیقی کربلا اور خیالی کربلا, بہت فاصلہ ہے حقیقی کربلا اور خیالی کربلا میں. خیالی کربلا جو شعرا نے اپنے تخیل کی مدد سے بنائی ہے, جو خطیبوں نے ممبر پہ بیٹھنے والوں نے، ذاکروں نے اپنے تخیل کی مدد سے جو کربلا بنائی ہے، وہ میں نہیں کہتا سب ایسے ہیں، نہ کچھ نہیں، بعض نے، بعض ذاکروں نے، بعض شاعروں نے، بعض خطیبوں نے جو کربلا بنائی ہے وہ ان کے اپنے خیال کی بنائی ہوئی کربلا ہے، وہ کربلا نہیں جو حسین ابن علی نے بنائی ہے. حقیقی کربلا اور ہے، خیالی کربلا اور ہے، حقیقی دین اور ہے، خیالی دین اور ہے، حقیقی علی اور ہے، خیالی علی اور ہے، حقیقی خیبر اور ہے، خیالی خیبر اور ہے. یہ جنگیں جو سنتے ہیں نا ہم، امیر المومنین کی جنگیں، خطیبوں کی زبانی، ذاکروں کی زبانی، بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ وہ جنگیں نہیں ہیں جو علی نے لڑی ہیں، یہ وہ جنگ ہے جو کسی ذاکر خطیب شاعر نے علی سے لڑوائی ہے، نہ علی نے لڑی ہے، اپنے تخیل میں لڑوائی ہے اس نے جنگ. میں اسی مجلس میں پیش کیا کہ ذاکر سے بچپن میں سنا تھا یہ واقعہ، میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت سنا تھا، مکڑے اور جبریل کی جنگ، کہ جبریل جب وحی لے کر آئے ہجرت کے موقع پر، غار ثور میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو جبریل وحی لے کر آئے تو اندر غار کے جانا چاہا تو نہیں جا سکے، دیکھا دروازہ بھی نہیں ہے، در بھی کھلا ہوا ہے، اندر بھی نہیں جا سکتے. پھر جبریل نے اندر جانے کی کوشش کی، نہیں جا سکتے، پھر زور لگایا، نہیں جا سکتے، پھر طاقت لگائی، نہیں جا سکتے، پھر خیز لے کر دوبارہ کندھے سے در کھولنا چاہ، نہیں جا سکتے. بعد میں دیکھا کلائی مروڑی جا رہی ہے، دیکھا تو مکڑا ہے جو جبریل کی کلائی پکڑے ہوئے، جبریل نے اس کو جھٹکا کہ یہ کیڑا ہے، چڑھ گیا اوپر، وہ نہیں اترا، پورا زور لگایا اس نے، نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے جو جبریل کا بازو جھٹکا تو جبریل گر گئے نیچے. یہ ممبر پہ پڑھ رہے تھے، بچپن میں سنا تھا، آپ نے بھی ممکن ہے سنا ہو کسی سے. یہ آخر میں وہ بہت لمبی مفصل، پورے ڈیڑھ گھنٹے کا مضمون تھا ان کا یہی جنگ، اور آخر میں جبریل شکست کھا گئے مکڑے سے. خوب، یہ ایک تخیل ہے ایک شاعر کا، شاعرانہ ذہن کا، کہ جس کا جبریل بھی خیالی ہے، جس کا مکڑا بھی خیالی ہے، جس کی جنگ بھی خیالی ہے. مولانا روم کے بقول کے، بر خیال اس سل شان و جنگ شان، بر خیال اس نام شان و ننگ شان. ہر چیز ان کی تخیل پر ہے. جنگ خیبر امیر المومنین نے لڑی، وہ جنگ خیبر جو امیر المومنین نے لڑی، اگر حقیقی جنگ پیش ہوتی ممبر سے، حقیقی جنگ خیبر اگر پیش ہوتی ممبر سے، ہر نسل کو پتا ہوتا میرے زمانے کا خیبر کیا ہے، ہر نسل کو پتا ہوتا میرے زمانے کا خیبر کیا ہے. ہر نسل کو معلوم ہوتا، لیکن وہ خیالی جنگ تھی، خیالی جنگ لذت کے لیے سن لی. حقیقی کربلا اگر بیان ہوتی ممبر سے، ہر نسل کو اپنی کربلا برپا کرنے کا انداز آ جاتا. کوئی نسل آج یزیدیت کے سائے میں زندگی بسر نہ کر رہی ہوتی، کوئی نسل بھی آج ستم پذیر نہ ہوتی، ظلم پذیر نہ ہوتی، ظلم کے سائے میں جھکی ہوئی نہ ہوتی، کوئی بشریت کا کوئی فرقہ و قبیلہ ذلت گلے لگائے ہوئے نہ ہوتا اگر حقیقی کربلا پیش ہوتی. لیکن خیالی کربلا، حقیقی کربلا میں آئے سید الشہداء نے، یہ جنگ جو عصر عاشور ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی، نہ کہ شروع ہوئی، نئے مرحلے میں داخل ہوئی، اس جنگ کا آغاز سید الشہداء نے بہت پہلے کر دیا تھا، 59 ہجری سے. 59 ہجری میں سید الشہداء یعنی یزید ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا باپ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے حج کے موسم میں، حج میں حاضر ہو کر منا میں لوگوں کو جمع کر کے، تمام سرکردہ مسلمانوں کو اور علماء کو اکٹھا کر کے خطبہ بیان فرمایا، خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے. اس خطبے کے اندر حضرت نے جو کام شروع کیا وہ کیا تھا، اس قوم کی بیماری کیا تھی. جب مدینے سے جا رہے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کے دیا گیا، بھائی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں خرابی آ گئی ہے. کیا خرابی تھی امت کے اندر؟ وہ خرابی خطبۃ المنا میں حضرت نے بیان فرمائی. وہ خرابی یہ تھی کہ اس وقت کے حالات، 59 ہجری کے حالات اس قدر نامطمئن تھے اور غلط، لیکن یہ مسلمان ان حالات پر راضی تھے. ان حالات پر راضی تھے یہ مسلمان. راضی کیوں تھے؟ چونکہ دین خیالی ہو چکا تھا، دین تخیل کا نتیجہ بن گیا تھا. امیر المومنین نے فرمایا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ. امیر المومنین نے اپنی خلافت کے زمانے میں، درود پڑھیے محمد والے، اپنی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین نے کوفہ میں یہ فرمایا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ، اسلام کا لبادہ الٹا پہنا جا چکا ہے. سید الشہداء نے اس وقت لوگوں کو بتایا کہ اسلام کا ظرف الٹ گیا ہے اور اس سے سارا اسلام گر گیا ہے. اب اس برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری کی مانند اسلام رہ گیا ہے. بنو امیہ نے اور دوسروں نے حقیقی اسلام، قرآنی اسلام، رسول اللہ کے اسلام کی جگہ ایک خیالی اسلام لوگوں کے اندر پیش کیا. خیالی اسلام کیا تھا؟ خیالی اسلام کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دین کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو تمہاری آخرت کی اصلاح کے لیے ہے، یہ تو تمہاری عاقبت سنوارنے کے لیے ہے. تم عبادتیں کرو، حکومت جو کرتا ہے کرنے دو اس کو، تم نے اس کی قبر میں نہیں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا. یہ خیالی دین تھا، یہ لبادہ دین الٹ ہو گیا تھا، یہ ظرف دین سید الشہداء کے بقول الٹ ہو گیا تھا، جس کی تہ میں بچی ہوئی تری کی طرح اسلام رہ گیا تھا. اس اسلام نے لوگوں کو مطمئن کر دیا ان حکومتوں کے اوپر کہ جیسی بھی حکومت ہے ہمیں اس میں اپنی عبادت کرنی ہے، ہمیں اس میں اپنا سلسلہ چلانا ہے، بس ہمیں نہ چھیڑے، ہم انہیں ہرگز نہیں چھیڑیں گے. سید الشہداء کو بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ آپ نہ چھیڑیں انہیں، یہ آپ کو ہرگز نہیں چھیڑیں گے. آپ یزید کو نہ چھیڑیں، یزید آپ کو نہیں چھیڑے گا. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی لیکن زندہ رہے. کیوں زندہ رہے؟ اس لیے کہ نہ انہوں نے یزید کو چھیڑا نہ یزید نے ان کو چھیڑا. انہوں نے یہی دین سیکھا ہوا تھا کہ ہمارا کام بہشت جانا ہے، جنت جانا ہے. اس پراشوب دور میں ہمیں سروکار نہیں، دنیا کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، نظام کس کا چل رہا ہے، حکومت کس کی ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا کام فقط اپنی عبادتیں کرنا ہے. یہ دین الٹ ہو گیا تھا. سید الشہداء نے منا میں بٹھا کر انہیں مائل کیا اسی نقطے پر، فرمایا کہ یہ موجودہ صورتحال، دین اس پہ راضی نہیں ہے، خدا اس پہ راضی نہیں ہے، رسول اس پر راضی نہیں ہے، تو خدا کا عبد و بندہ کیوں راضی ہے اس کے اوپر؟ رسول کا پیروکار کیوں راضی ہے اس کے اوپر؟ قرآن کے ماننے والا کیوں راضی ہے اس کے اوپر؟ جس پر قرآن راضی نہ ہو، جس پر اللہ راضی نہ ہو، جس پر رسول راضی نہ ہو. مشکل عزیزان اس قوم کے اندر یہی تھی. سید الشہداء نے ہزار جتن کیے اس قوم کے اندر احساس عدم رضا پیدا کرے، لیکن وہ راضی تھی. وہ نظام یزیدیت پر، وہ نظام ملوکیت پر راضی تھی. کیوں راضی تھی؟ اس لیے کہ ملوکیت نے 9000 ممبر بنائے تھے، وہ 9000 خطیب پرورش دیے، 9000 درباری ملا موجود تھے. ان ملاؤں نے، 9000 ملاؤں نے 20 سال مکمل ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو ملوکیت پہ راضی کیا، آمریت پہ راضی کیا، یزیدی نظام کے لیے تیار کیا. ذہنی طور پر، ذہنی طور پر ان کی تیاری کیا تھی؟ تمہیں ان چیزوں سے کیا سروکار ہے؟ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تم اپنے دین پہ عمل کرو، اپنی عبادت کرو. تم سید الشہداء نے خطبۃ المنا میں یہ چاہا کہ ان علماء اسلام و سرکردگان دین و خواص امت کو متوجہ کریں کہ تمہارا اس حالت پہ راضی رہنا یہ خدا کی ناراضگی کا موجب ہے. بہت ساری چیزیں جن پر ہم راضی ہیں اللہ ان سے ناراض ہے. خیالی دین یہی ہے عزیزان. خیالی کربلا کیا ہے؟ خیالی کربلا یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو مجبور کر کے مدینے سے کربلا لے جا کر گھیر کے مار دیا. یہ خیالی کربلا ہے. حقیقی کربلا کیا ہے؟ حقیقی کربلا یہ ہے کہ سید الشہداء نے در حقیقت یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں آ کے رسوا کر دیا. وہ راضی تھے اس حال پر. جناب سیدہ نے جو خطبے دیے ثانیہ زہرا نے وہ اسی لیے دیے ان کوفیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جس حال پہ تم راضی ہو تم گناہگار ہو، اللہ تم سے ناراض ہے. جب تک تم موجودہ حال پر راضی ہو اللہ تم سے ناراض ہے. یہ کربلا کا پیغام اور روح کربلا یہی ہے. عزیزان اگر چاہتے ہو اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانا، اپنی موجودہ حالت پر اظہار عدم اطمینان کرو، اعلان نارضایتی کرو، ہم راضی نہیں ہیں اس حال پر، اس سے بیزاری کا اعلان کرو، برات کا اعلان کرو. اگر گھریلو ماحول کو اصلاح چاہتے ہو، یہ موجودہ روش قابل رضا نہیں ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر چاہتے ہو اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا، اس وقت آپ کو اس اپنی موجودہ حالت پہ عدم رضا کا اظہار کرنا پڑے گا. کربلا اسی حقیقت کا نام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس پر راضی رہنا یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو انقلاب برپا کیا، نقطہ آغاز انقلاب، بہت سارے اپنی اپنی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتے ہیں NGOs بنائی، ویلفیئر کا کام کیا، پل بنائے، اسپتال بنائے، خمس لیا، خمس لینے سے انقلاب برپا ہو گیا. یہ ہر ایک کی تھیوری ہے اپنی ذہن کی بنی ہوئی خیالی. جس طرح شاعر کے لیے شعر نظم میں ہونا ضروری نہیں ہے، شاعری نثر میں بھی ہو سکتی ہے، شاعری لکھنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. شاعری یعنی خیال بافی، تخیل، خیال کی مدد سے حقیقت جال کرنا، حقیقت کے مشابہ مضمون باندھنا، یہ خیال ہے. انقلاب کے بارے میں خیالی تصویریں سب نے پیش کی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ امام نے جب قم سے ندا اٹھائی، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے لوگوں کو کیا بتایا؟ پہلے سے علماء نے، بزرگوں نے، ممبریوں نے، روزہ خانوں نے، خطیبوں اور ذاکروں نے اس ملت کو یہ کہا ہوا تھا کہ یہ شاہ شیعہ ہے، دین سیاست کا حصہ نہیں ہے. ہمیں اپنی قبر کا انتظام کرنا چاہیے. دنیا کو چھوڑو، دنیا ان کے لیے صحیح ہے. امام نے ان کے اندر احساس عدم رضا پیدا کیا کہ اس حالت پہ راضی رہنا. علماء کو کہا، اے علماء، اس حالت پہ راضی رہنے سے خدا تمہارے اوپر ناراض ہے. جس پہ تم راضی ہو خدا اس سے ناراض ہے. ملت کو کہا، جس پہ تم راضی ہو خدا اس سے ناراض ہے. احساس عدم رضا امام نے پیدا کیا. جس جس کے اندر یہ حالت پیدا ہو گئی، ایجاد ہو گئی کہ یہ موجودہ حالت قابل رضا و قابل اطمینان نہیں ہے، وہ تبدیلی کی طرف آ گیا، وہ انقلابی ہو گیا. لیکن جو کچھ ہیں جو آج بھی علماء حتی آج بھی کہتے ہیں شاہ حکومت درست تھی، وہ بہتر تھی، شاہ کی حکومت کے حامی، اتنے موجودہ حالت کے حامی تھے. امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی، سب سے پہلے آ کر کہا یہ موجودہ حالت میں راضی نہیں ہوں، اس سے میں اس کو بدلوں گا. جو نہیں چاہتے تھے موجودہ حالت بدلے، اسی وقت ایک بہت ماہر سیاستدان مدینے کے اندر موجود تھا، بڑا تجزیہ نگار سیاست کی دنیا کا، بڑا نام ہے اس کا. اس نے وہیں پیشنگوئی کر دی تھی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گی. اور دیکھا آخر دنیا نے کہ ایسا ہی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین وہ راہبر تھے، وہ قائد، وہ پیشوا و امام جو امت کی موجودہ حالت پر راضی نہیں لیکن امت اس پر راضی تھی. اس لیے علی نے فرمایا، اے پروردگار میں تھک گیا ہوں، یہ مجھ سے تھک گئے، میں ان سے تھک گیا ہوں. پہلی دفعہ علی نے خستگی کا اظہار کیا، تھکاوٹ کا اظہار کیا. خطبہ نمبر 25 نہج البلاغہ کا اٹھا کے پڑھیے. پہلی دفعہ امیر المومنین نے کہا، اے پروردگار میں تھک گیا ہوں. کس سے تھک گیا ہوں؟ نہ دشمن سے، نہ مرحب و انتر سے، نہ امیر شام اور اس کی فوجوں سے، نہ ان سے نہیں تھکا، وہ نہیں مجھے تھکا سکتی، دشمن نہیں تھکا سکتا، میں اپنے پیروکار سے تھک گیا ہوں، میں اپنے حامی سے تھک گیا ہوں، میں اس امت کے ہاتھوں تھک گیا ہوں.
اللهم لقد صائمتهم وصائموني وملالتهم وملوني.
اے پروردگار انہوں نے مجھے تھکا دیا, میں نے انہیں تھکا دیا, یہ مجھ سے خستہ, میں ان سے خستہ. ایسے ہی ہوتا ہے عزیزان, راہبر ناراضی ہو اور امت راضی, یہ دونوں ایک دوسرے سے تھک جاتے ہیں.
امام ناراضی ہو اور لوگ راضی,
دونوں تھکا دیتے ہیں. لہذا فرمایا کہ انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے,
ان پر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائے,
اور مجھے وہ دے جو ان سے بہت بہتر ہو.
ہم جس چیز پہ آج راضی ہیں عزیزان, غور کریں, جس زندگی پہ ہم آج راضی ہیں, جس صورتحال پہ آج ہم راضی ہیں, راضی یعنی خاموش ہیں, زندگی گزار رہے ہیں چپ کر کے. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بل بورڈ لے کر بڑا سا لے کے کہ میں راضی ہوں, نہ, راضی ہونے کا مطلب یعنی یہ کہ خاموش ہوں. راضی ہونے کے معنی یہی ہے کہ یہی کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا چل رہا ہے نظام, یہی کہ آواز نہیں اٹھاتا یعنی راضی ہوں,
یہی کہ اس پہ اللہ نے برات نہیں کرتا یعنی راضی ہوں. جس نظام سے حسین راضی نہیں, جس نظام سے علی راضی نہیں, جس نظام پہ رسول راضی نہیں, جس نظام پہ اللہ راضی نہیں, جب امت اس پہ راضی ہو جائے, یہ باعث ناراضگی خدا ہے, باعث سخط خدا ہے.
انفرادی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک تبدیلی اس وقت ہے کہ جب آپ راضی نہ ہوں. سب سے مہم تر اپنے نفس سے راضی نہ ہو. جس دن آپ اپنے نفس سے راضی ہوئے, اس دن آپ کی اصلاح کا عمل رک جائے گا, اس دن آپ کی تربیت کا عمل رک جائے گا, اس دن آپ کے خلوص کا در بند ہو جائے گا. جس دن ہم اپنے آپ سے راضی ہو گئے, جس دن کوئی کام کر کے راضی ہو گئے, میں نے بہت اچھا کام کیا, جس دن عبادت کر کے راضی ہو گئے, بڑی عالی عبادت کی, جس دن کوئی خدمت کر کے راضی ہو گئے, بڑی عالی خدمت کی, اس دن سے ہم پر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے, لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے. بہت کچھ کر کے بھی کہو کہ ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور ہماری صورتحال اس ملک کے اندر, اس پر تو کوئی پاگل بھی راضی نہیں رہ سکتا. تبدیلی کہاں سے آئے گی اس ملک کے اندر؟ تبدیلی اس طرح سے نہیں آئے گی کہ ہم ان 9000 بنو امیہ کے ممبریوں کی طرح اور خطیبوں کی طرح ہو جائیں کہ جن کا کام حکومت سے پیسے لے کر عوام کو راضی رکھنا تھا. ان کو کسی بہانے سے راضی رکھنا کہ آپ کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, آپ بس یہ ذکر و فکر کرتے رہو. اقبال کے بقول کے شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو اس حالت پہ راضی رکھنے کی کوشش کرو, اس حالت پہ جو موجودہ مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, اسی حالت پر اس کو راضی رکھو. شیطانی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, شیطانی نظام کو اس وقت خطرہ ہے جب مومن موجودہ حالت سے ناراض ہو جاتا ہے, عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے, یہاں سے خطرہ ہوتا ہے. عزیزان, سید الشہداء نے نہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ موجودہ حالت رضایت بخش نہیں, صرف منا کا خطبہ ہی نہیں دیا بلکہ کربلا کا سجدہ بھی کیا. سجدہ کربلا کا فلسفہ یہی تھا, اور ثانیہ زہرا نے کربلا سے لے کر شام تک کا سفر کیا اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی اس حالت پہ راضی نہ رہے جس پہ اس کا خدا ناراض ہے. عزاداری عدم رضا کی تحریک کا نام ہے, حقیقی عزاداری جو تسلسل کربلا ہے. آبائی عزاداری نہ, آبائی عزاداری اس کو موجودہ صورتحال سے کوئی سروکار نہیں, جو کر رہا ہے کرے, ہم نے اپنی قبر میں جانا. لیکن عزاداری زینبی جو بنت علی نے, جس کا آغاز کیا کربلا سے اور شام تک عزاداری کرتی رہی, اور ائمہ اطہار نے جس عزاداری کو برپا کیا اور ہمیں حکم دیا, وہ عزاداری اسی کے لیے ہے کہ آپ راضی نہ ہو اس چیز پر جس پہ نہیں ہے تمہیں راضی ہونا چاہیے. بی بی گئی کوفہ میں, عزیزان کس عالم میں, کوفہ کے بازار میں خطبہ دیا. روایت میں ہے کہ کوفہ سے باہر کاروان اہل بیت کو روک دیا گیا ایک جگہ پر. بیویوں نے یہ سمجھا, بچے تھکے ہوئے بچوں نے, خستہ اور بھوکے اور پیاسے بچوں نے یہ سمجھا, ہمیں آرام کرنے کے لیے روکا گیا, تھک گئے ہیں, طولانی منزلیں طے کر کے آئے ہیں, آرام کرنے کے لیے روکا گیا. اس قیام کے دوران سید ساجدین کی حالت بدلتی جا رہی تھی, چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا. جب لعینوں نے حکم دیا کہ دوبارہ اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو کہو کہ محملوں پہ سوار ہو جائیں, سید ساجدین کا چہرہ بدل گیا. ہر بی بی کے پاس جاتے جا کر اپنے کندھے کا سہارا دیتے اور بی بیوں کو محملوں پہ سوار کرتے اور ساتھ روتے بھی جاتے, گریہ بھی کرتے. سب کو سوار کرنے کے بعد جب ثانیہ زہرا کو سوار کرنے کے لیے مولا آگے بڑھے, اپنا کندھا پیش کیا, جناب سیدہ سوار ہونے لگی, سید ساجدین کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے, کبھی اس راستے کو دیکھتے, بار بار یہ عمل تکرار کیا. جناب سیدہ نے سید ساجدین کے چہرے کے اضطراب کو پڑھ دیا, دیکھ رہی ہیں کہ سجاد اتنی پریشانی اور اضطراب تو کربلا میں بھی نہیں تھا. ناگہان سید ساجدین کی درد بھری فریاد بلند ہوئی, دکھ بھری چیخ نکلی امام کی. بی بی پوچھتی ہیں, بیٹا سجاد کیا یاد آ گیا؟ آیا کربلا یاد آ گئی, بابا یاد آ گئے, بھیا اکبر یاد آ گئے, اصغر یاد آ گئے, خیموں کا جلنا یاد آ گیا, لاشوں کی پائمالی یاد آ گئی. سید ساجدین فرماتے ہیں, نہ پھوپھی اماں, فرماتی ہیں بی بی بیٹا ایسی درد بھری فریاد میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی. سجاد آپ پر بڑی سخت منزلیں کربلا میں آئیں, لیکن اتنی دکھ بھری فریاد میں نے نہیں سنی تھی. اب اس منزل پر آ کر درد بھری فریاد کیوں نکلی؟ سید ساجدین روتے ہوئے اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور پھر راستے کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں, پھوپھی اماں, ان لعینوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا, تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہمیں نہیں روکا تھا. پھوپھی اماں, ان لعینوں نے ہمیں روکا تھا تاکہ بازار تیار کر لیا جائے. روتے ہوئے امام فرماتے ہیں, پھوپھی اماں, اب جس منزل کی طرف چلنے کو کہہ رہی ہیں اس کو بازار کہتے ہیں. ابھی میری پھوپھیوں کو بازاروں میں جانا ہے, ابھی میری بہنوں کو بازاروں میں جانا ہے. بیٹے کو اس طرح دکھ بھری فریادوں سے روتا ہوا دیکھ کر بنت علی کیا فرماتی ہیں, سجاد اتنی دکھیا فریادیں نہ کر, اتنی دکھیا فریادیں نہ کر, بازار کی منزل آنے دے, میں بنت علی ہوں, میں جانتی ہوں بازار کی منزل کو کیسے طے کروں. عزیزو وہ منزل آ گئی جہاں سجاد کی غیرت کا امتحان ہونا تھا. بازار میں دونوں طرف اجنبی بیٹھے ہیں, تماشائی بیٹھے ہیں, مسخرے بیٹھے ہیں. بازار میں مبادی کرا دی گئی, باغی کا خاندان آ رہا ہے, باغی کا خاندان آ رہا ہے. بی بی جب بازار میں پہنچتی ہے, ان لوگوں کو دیکھتی ہے, ان کی حالت کو دیکھتی ہے, ایک دفعہ ندا دے کے فرمایا, اللہ یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والوں سنو, علی کی بیٹی آ گئی. علی کی بیٹی نے خطبہ شروع کیا, خطبے کی آواز سن کر بازار میں سناٹا چھا گیا, خاموشی طاری ہو گئی,
خاموشی میں ایک نابینا خطبہ سنتا ہے، اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مرد کو کہتا ہے کہ عجب واقعہ ہے کہ خطبہ میرے مولا کا ہے لیکن آواز جسمانی ہے، مجھے بتا کون آ گیا؟ علی کی لہجے میں خطبے دینے والا، اس نے کہا نابینا علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا حکمران بنے گا، علی کی بیٹی حکومت پر فائز ہو گئی، کہنے لگا نابینا علی کی بیٹی حاکم بن کر نہیں آئی، کہنے لگا پھر کیوں خطبے دے رہی ہے؟ کہو علی کی بیٹی اسیر ہو کر بازار میں آ گئی ہے، نابینا سن کر کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی مولا کی اولاد کو دیکھتا، دیکھ سننے والے نے کہا جا نابینا اللہ کا شکر ادا کر، جا سجدے کر شکر کے تیری آنکھیں نہیں ہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کسی کو نہ دکھائے، رو کر پوچھنے لگا اور مجھے بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں علی کی سالی کی بیٹی سر برہنوں ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ خاک،
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی یا خالق ماتم حسین.